الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اور جو ترغیب دی ہے ہمیں، وہ اس بات کی ہے کہ مسابقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی. چوڑائی کا ذکر کر دیا تاکہ لمبائی کا اندازہ آپ خود لگا لیں. چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمینوں کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. اگر آدمی وہ کام کرے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دے، تو یقیناً یہ کرنے والوں کو ایسے کاموں کی طرف حرص کرنی چاہیے اور دوڑنا چاہیے. ویسے تو حرص دنیاوی اعتبار سے اگر ہو تو پسندیدہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی مال و دولت کی حرص کرتا ہے، دوسروں کی طرح ہمارا بنگلہ ہو جائے اس کا حرص کرتا ہے، دوسرے کی گاڑی کی طرح میری گاڑی ہو جائے اس کی حرص کرتا ہے. ان کاموں میں، یعنی دنیا کے کاموں میں حرص کرنا، یہ شریعت میں محمود اور مطلوب نہیں ہے. لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت کے کاموں میں انسان کو حریصی ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے اور دل میں یہ حرص پیدا ہو کہ بھئی یہ شخص تہجد گزار ہے، کاش کہ میں بھی تہجد پڑھوں، یہ صف اول کا نمازی ہے، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں بھی ایسا کر لوں، تو یہ مطلوب، یہ اچھا جذبہ ہے، اچھا ارادہ ہے. اور اس جذبے کی اور ارادے کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں. اور جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. دو باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی حسرت کرتا ہے کسی کام کے کرنے کی، کاش میں بھی یہ نیک کام کر لیتا، کاش میں بھی عالم بن جاتا، کاش میں بھی قرآن مجید پڑھ لیتا، یا میں ذکر و فکر کرنے والا بن جاتا، تو اب دو صورتیں ہیں. آدمی اللہ سے مدد مانگے، جب اللہ سے مدد مانگے گا تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو جائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق عطا فرما دیں گے، فہو المطلوب، وہی مطلوب بھی ہے ہمارا، یا اگر ہم وہ نہیں کر سکے، اس کی توفیق ہمیں نہیں مل سکی، تب بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دے. کہ آدمی کے دل میں ہے تو بے شک، اب مثلاً کوئی آدمی زکات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور دینے والوں کو دیکھ کر دل میں حسرت ہوتی ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا عطا فرماتے کہ ہم بھی لوگوں کو زکات دیتے، صدقات دیتے، یا نیک کاموں میں اس مال کو خرچ کرتے. تو اب بے شک مال تو ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن اس جذبے کی وجہ سے اور اس ارادے کی وجہ سے جو ہمارے دل میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمیں انہی مالداروں کا ساتھ فرمائیں گے جو اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، جو ان پیسوں کو، اس مال کو نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہمیں بھی یا تو توفیق دے دیں گے یا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی محروم ہی نہیں، تو سودا مہنگا نہیں، بہت آسان سی بات ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے کاموں کی حرص بھی کرے، ارادہ بھی کرے، میٹر فوراً چالو ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہمیں ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے. اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے آئندہ، اور اپنی سی کوششیں بھی شروع کر دی، لیکن پھر کسی وجہ سے اس پر ہم قائم نہ رہ سکے، تو انشاءاللہ جو ارادہ کیا اس کی وجہ سے ثواب ملے گا. آپ نے کسی بھی نیک کام کا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں اب قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتا ہوں، چاہے آپ روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں، بس اس سے زیادہ آدمی بڑی عمر کا نہیں پڑھ سکتا، تو ایک آیت دو آیت جو بھی توفیق دیں اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی نے ارادہ کر لیا اور ارادہ سچا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ارادے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر ہم نے صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کیا اور اپنی طرف سے ہم روزانہ مثلا ایک ایک آیت ہم نے پڑھنی شروع کی، چاہے ایک دن میں بھی یاد نہ کر سکے تو دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، دس دن ہو گئے، لیکن ایک آیت دس دن میں ہم نے مثلا یاد کر لی، لیکن شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اسی حال میں، اسی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں میں سے اٹھائے. یعنی اس ارادے کی دیکھیے برکت آپ، کہ اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا دنیا میں اور اس ارادے پر ہم یا اس قائم نہ رہ سکے یا عملی جامہ اس کو نہیں پہنا سکے، البتہ کوششیں ہماری جاری رہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظ کرام میں سے اٹھائے گا. جو جس طرح حافظوں کو قرآن مجید کا حافظ ہونے کے اعتبار سے وہ اٹھائے جائیں گے، ایسے یہ شخص جس نے ارادہ کیا تھا اور اپنی سی کوشش بھی وہ کر رہا تھا، انشاءاللہ حافظوں میں اس کا شمار ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں آخرت کے اعتبار سے نفع دینے والی ہیں تم اس میں حرص کرو. اس سے پتہ چل گیا کہ آخرت کی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان کی طرف انسان کو بلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے انسان کو چاہیے احرص علی ما ینفعک. اور ساتھ یہ فرمائے کہ آدمی ارادہ کر لیتا ہے لیکن پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، اگر اسی روایت میں آگے فرمائے کہ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر ایسی بات بھی ہے کہ تم چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکے تو تب بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، بلکہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا یا مجھے قدرت نہیں ہو رہی ہے، آپ میری مدد فرمائیے. آدمی روز ارادہ کر کے سوتا ہے کہ انشاءاللہ آج فجر میں اٹھوں گا، نہیں آنکھ کھلتی، نہیں اٹھا جاتا، تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے. اگلا قدم یہ ہے کہ ہم اللہ سے، یا اللہ میں نے بڑی کوشش کی بڑی، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو پاتی، میں اٹھ نہیں پاتا، آپ میری مدد فرمائیے. ہم اللہ سے مدد ضرور مانگیں، واستعین باللہ ولا تعجز، عاجز ہو کے مت بیٹھ جائے آدمی، بلکہ اللہ سے مدد مانگے. انشاءاللہ یا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے کہ اٹھنے کی توفیق مل جائے گی، ورنہ اگر نہیں بھی اٹھے گا تو استعانت کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ بیٹھے بٹھائے آپ سو رہے ہیں لیکن ثواب لوٹ رہے ہیں، تو اس میں سودا تو کوئی مہنگا نہیں، بہت سستا ہے. اس لیے فرمائے کہ واستعین باللہ. پھر اسی طریقے سے اسی حدیث میں ایک بات یہی فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ کر سکے، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ عمل نہ کر سکے جس کا ارادہ کیا تھا، تو پھر یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا و کذا، کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. فرمایا کہ ایسا مت کہو. یہ جو لو ہے نا، یعنی اگر کا لفظ جو لفظ ہے، اگر مگر انسان کرتا ہے تو یہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس سے انسان کے دل میں پھر باطل خیالات آنے لگتے ہیں. کاش کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو یہ نہ مرتا، کاش میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، کاش میں اس عامل کے پاس چلا جاتا تو یہ کام بن جاتا. اس سے شیطانی دروازے کھلتے ہیں. اس لیے منع فرمایا کہ ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو قل قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اپنی سی کوششیں میں نے کی، لیکن اگر نہیں ہوا تو اے اللہ میں نے تو اپنی سی کوشش کی، اب آپ نے جو چاہا. ایک آدمی صبح سے نکلتا ہے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن بیچارہ نہیں کچھ کما پاتا، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، یعنی کوشش نہیں چھوڑتا، وہ رزق حلال کمانے کی فکر کرتا ہے، صحیح ملازمت کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے کہ اچھے اور رزق حلال مجھے مل جائے. اب اگر وہ نہیں ملتا تو پھر بھی یہ کہے کہ قدر اللہ ما شاء، بھائی میں اپنی سے کوشش تو کر رہا ہوں آگے اللہ کی مرضی، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ملونر نہیں بنانا، ہر آدمی کی ضروری نہیں کہ ارب پتی بنے، وہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کوشش کے باوجود بیچارے جو ہے وہ ایک وقت کی روزی روٹی کو ترستے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ خالی بہانے ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا عطا فرما دیتے ہیں، کیوں رزق اس کے ہاتھ میں. البتہ ہم ظاہری تدبیروں کو چھوڑیں نہیں، ترک نہ کریں، وہ کرتے رہیں، اختیار کریں اپنی طرف سے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ تدبیر ہی چھوڑ دو. تدبیر ضرور اختیار کرو لیکن اس بھروسہ اللہ پر کرو، تدبیر اختیار کیجئے لیکن بھروسہ تقدیر پہ کیجئے، تدبیر پہ نہ کیجئے. کیونکہ تدبیر تو یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے، بازار میں پہنچے، دکان ہے تو آپ نے دروازہ کھولا دکان کا اور بیٹھ گئے. اب دکان پر بیٹھنا آپ کا کام ہے، گھر سے گاہک کو پکڑ کر لانا ہمارا کام نہیں ہے. تو جو ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کیا، باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار. کسی کے دل میں ڈالنا کہ بھائی سودا یہاں سے لے لو، سامان یہاں سے خرید لو، یہ تو اللہ کا کام ہے. ایک ہی جگہ 10 دکانیں ہوتی ہیں ایک جیسی چیزوں کی، اب سبھی کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہوتے ہیں، کسی کو ایک دکاندار سے اعتقاد ہوتا ہے، کوئی دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے، کوئی تیسرے پہ کرتا ہے، کوئی چوتھے پہ کرتا ہے، دیتے اللہ تعالیٰ سب کو، بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا. ہاں یہ بات کمی بیشی کی ہے، کسی کے پاس رش لگا ہوا ہے وہی چیز وہ بھی بیچ رہا ہے، لیکن پتہ چلا یہاں لائن لگا کے لوگ لے رہے ہیں. صدر میں ایک جگہ میرا جانا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں ایک چائے کی پتی والا ایسا ہے کہ وہاں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور دینے میں ڈانٹ پھٹکار کرتا رہتا ہے، وہ اتنی ملے گی اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اور لوگ وہاں لائن لگا کے لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے اس کے بالکل برابر میں دکان میں مکھیاں مار رہا ہوتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. سب کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. دکان تو وہ بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، دکان وہ بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے لکھ دیا کس کو کتنا دینا ہے. تو اگر نہ ہو تو بھی کہے گا بھائی اپنی سے میں نے کوشش کی، آگے اللہ کی مرضی. اور جو جس کو مل رہا ہے وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو دونوں کے کرنے کے لیے کچھ کام ہے، ایک اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور دوسرا تقدیر پر راضی رہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بتلائی، اس لیے فرمایا سابقو الى مغفرۃ من ربکم، تم ہرس ایسے کاموں کے لیے کرو جو جس میں تمہیں آگے یعنی اگلی جہان کے جو کام ہیں، مغفرت کے جو کام ہیں، ان کاموں میں حص کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے تو اسے دو قیرات ملتے ہیں، یعنی ایک قیرات نماز جنازہ کے اور ایک جو ہے تدفین میں شرکت کا ثواب. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ واقعی تم نے یہ حدیث سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ہاں ہاں میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی. تو اس پر افسوس کرنے لگے کہ افسوس ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دیے، بہت سے قیرات ہمارے ضائع ہو گئے، اگر پہلے سے ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم ان قیرات کو جو آخرت کے قیرات ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اب قیرات کیا ہے؟ اس زمانے میں سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دی کہ دنیا کا جو قیرات ہے تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آخرت کا جو قیرات ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. یہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور دو قیرات دو احد پہاڑ کے برابر ہے. اب احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا تو ہے نہیں، میلوں میں پھیلا ہوا ہے وہ، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جبال من جبال الجنہ، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. بہرحال بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا کہ دو قیرات اجر و ثواب ملے گا اس شخص کو جو نماز جنازہ میں بھی شرکت کرے اور پھر تدفین میں بھی شریک ہو. تو صحابہ دیکھیے کس قدر حریص سے اس معاملے میں کہ انہوں نے افسوس کیا کہ ہم کتنے جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، تدفین میں شریک نہ ہوئے، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا اس کا اجر و ثواب تو ہم بھی یہ قیرات حاصل کر لیتے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ حرصے کرنے والی، اگر کوئی آدمی اس کی حرص کرتا ہے تو یہ مطلوب اور محمود ہے، اس سے روکا نہیں شریعت ہے. اسی طرح بعض صحابہ کرام لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار بھائی ہیں وہ نیکی میں اجر و ثواب میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ خیرات بھی دیتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مال چاہتا ہے کہ مال ہو تو آدمی خیرات کرے، صدقہ دے، اور مال ہو تو آدمی عمرے کرے، حج کرے. تو ہمارے پاس مال نہیں ہے لہذا ہم ان نیکیوں سے محروم ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر تم اسے اختیار کر لو تو ان مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، انشاءاللہ تم ان سے آگے نکل جاؤ. چنانچہ صحابہ کرام نے یہ عمل شروع کر دیا. اب وہ زمانہ یہ تو تھا نہیں ہمارے جیسا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا کسی طرح انہیں ہی پتہ چل گیا جو مالدار لوگ تھے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ خیرات بھی کر رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ. اب صحابہ کرام پھر پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی شروع کر دیا. دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کی اور ہماری سوچ میں فرق دیکھیے. ہم کسی کو کے پاس مال دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کاش یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی ایسے خرچ کرتے، ہم بھی یہ چیز خرید لیتے، ہم بھی کوٹھی بنوا لیتے، ہم بھی بنگلہ بنوا لیتے، یہ فرق ہوتا. لیکن ان کی سوچ میں یہ نہیں تھا کہ یہ مال ہوتا تو ہم یہ کام کر لیتے، ان کے یہ تھا کہ بھئی یہ اس سے خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تو اس کے لیے مال چاہیے، وہ مال ہمارے پاس ہے نہیں، ہوتا تو ہم بھی یہ کام کرتے. بہرحال صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار بھائی تھے انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، لہذا ہم تو پھر ان سے پیچھے ہو گئے. آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، میں روک تو نہیں سکتا، میں منع تو نہیں کر سکتا مالداروں کو تم نہ کرو یہ عمل. اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جس کو چاہے جتنے درجے عطا فرمائے. اور بعض بزرگوں نے اس کا جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ وہ ان کو جو اجر ملتا تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن ارادے کی وجہ سے انہیں جو اجر و ثواب مل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ملتا رہے گا. لیکن بہرحال اگر مالداروں کو مال کا خرچ کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور اس کا بھی ثواب مل رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے آگے بڑھا دیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آگے بڑھنا چاہے مغفرت کے معاملات میں اور دیگر امور میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بہرحال یہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیے ایک تو تقدیر پر آدمی جب راضی رہے گا نا، یوں کہے گا قدر اللہ ما شاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا وہ ہوا، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے تسلی ہے. دیکھیے کافر کا اور مومن کا یہی فرق، ایک کافر ہے وہ اپنے مریض کو ہسپتال لے کے جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، سارا کچھ کیا، کرنے کے بعد پھر بھی مریض بچا نہیں، مر گیا. اب اس کے بعد تسلی کا کوئی سامان نہیں ہے، روئے گا، پیٹے گا، سب کچھ کرے گا، جو بھی شکوہ کرے گا. لیکن ایک مومن اگر اپنے مریض کو ہسپتال لے کے جا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور جو وہ بہتر سے بہتر علاج کرا سکتا ہے وہ کرا رہا ہے، اب لازمی بات ہے کہ اس کا جب وقت آ گیا وہ مر گیا. تو مسلمان اور مومن کا جو ہے معاملہ یہ ہے، اس کے پاس تسلی کا سامان ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، اب آگے اللہ کی مرضی، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اختیار میں جو تھا وہ ہم نے کیا، علاج بھی کرایا، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا. اسی لیے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ لو انی فالتو کذا و کذا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا، ایسا مت کہو. کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. آپ کو منع نہیں کیا اس بات سے کہ بھئی جو آپ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جائز تدبیر ہے. باقی یہ کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اگر آدمی ان چیزوں کو سامنے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیے، ہمارے اختیار میں تو تدبیر اختیار کرنا ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال ہے غالبا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے وہاں، اس زمانے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور طاعون اتنی زبردست بیماری تھی اس زمانے میں جو پھیلی ہوئی تھی کہ دن ایک دن میں کئی کئی صحابہ اکرام کو موت آ جاتی تھی، کئی لوگ مرتے رہتے. چنانچہ آج بھی شام میں جائیں گے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح، معاذ ابن جبل اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام کی وہاں پر قبریں ہیں جو اسی طاعون میں شہید ہوئے تھے. اور یہ طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنائی. صحابہ کرام بعض دعا کرتے تھے، یعنی اس سے شہادت کی موت ملتی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آدمی ایک مردے کو دفن کر کے آیا، گھر میں پہنچا پتا چلا دوسرا مر گیا، اس کی تدفین کی تیاری، اسی طریقے سے آیا تو تیسرا مر گیا. یعنی اس قدر شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو پتہ چلا کہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. ان کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ بھئی ہم کیا کریں، جائیں یا نہ جائیں وہاں پر. تو ایک صحابی نے سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں پر نہ جایا جائے، اور جو طاعون میں مبتلا ہیں لوگ انہیں چاہیے کہ وہ وہاں سے جگہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جائیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سن لی تو انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما دیا کہ جس جگہ تعاون ہو وہاں پر مت جایا جائے، اس لیے آپ وہیں سے واپس تشریف لے جانے لگے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابو عبیدہ، یہ بات تم کہہ رہے ہو، کوئی اور کہتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، لیکن تم سب بات سمجھتے اس کے باوجود بھی یہ بات کہہ رہو. اور پھر فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الا قدر اللہ، ہاں ہم بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف. یعنی ہمارا عقیدہ یہ کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن جانتے بوجھتے جب منع کیا کہ وہاں مت جاؤ تو ہم کیوں جائیں؟ البتہ ہم جانے کے بعد بھی وہاں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ چاہیں گے تو وہاں بھی تعاون آ سکتا ہے. البتہ چونکہ کمزور ایمان والے لوگ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ چونکہ ہم وہاں گئے اس لیے بیماری لگ گئی، وہاں نہ جاتے تو بیماری نہ لگتی، یا جو بیماری میں مبتلا لوگ ہیں وہ کہیں اور جاتے کسی علاقے میں اور وہاں کے علاقے والوں کو لگتی تو وہ کہتے اس کی وجہ سے لگی ہے یہ جو آ گیا. اس برے عقیدے سے بچانے کے لیے منع فرمایا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، لیکن تاکہ جو کچے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو مثال بنا لیتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی جو آ گیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ بات عرض کی، جیسے آج کل ہمارے ہاں تحقیق اور جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بیماری لگ جاتی ہے اونٹ کو، تو وہ بیماری جو ہے وہ کھروں سے لگتی ہے. اب جب وہ کھجاتا ہے منہ پہ آ جاتی ہے بیماری اور جسم پہ لگ جاتی ہے. تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ بیماری اونٹوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس اونٹ سے فلاں اونٹ کو لگے گی، فلاں کو فلاں سے لگے گی، تو یہ پھیلتی چلی جائے گی. آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ اگر تم یہی کہتے ہو کسی سے لگتی ہے تو سب سے پہلے اونٹ کو کیسے لگی؟ یہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آتی، جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو سبھی لوگوں کو وہ بیماری نہیں لگ جاتی، بلکہ جس کو لگنی ہوتی ہے لگتی ہے. اب ڈینگی کا مرض پھیلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے پھیلا ہوا ہے، لیکن کہ سارے ڈینگی کے مریض ہیں؟ جس کو بیمار ہونا ہے وہ تو ہوگا، جس کو بخار چڑھنا ہے وہ چڑھے گا. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن عقیدہ یہی رکھے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کیا ڈاکٹر ایسے مریضوں کا علاج نہیں کرتے؟ تو کہ ہر ڈاکٹر ڈینگی کا مریض ہے؟ آدمی کو خود سوچنا چاہیے, جس کو ہونا ہے اس کو ہوگا, اب کس بنا پر ہو رہا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے اس سے منع فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ صاحب اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, اور یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, کیونکہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور انسان کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے خراب ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے سجیس کر دی کہ ایک تو یہ کہ نیک کاموں میں حرص کرنی چاہیے, دنیا کے کاموں میں آدمی مال و دولت کمانے میں حرص نہ کرے, البتہ آخرت کے کاموں میں حرص کرے. البتہ دنیا کے اندر بھی اگر آدمی نیت یہ رکھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا متلاشی ہوں اور اس کے لیے آدمی کوششیں کر رہا ہے, چاہے تجارت کر رہا ہے جس ذریعے سے بھی, تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آخرت ہی کا کام. کیونکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کی کفالت کرو, اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پوری کرو, تو یقین اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. اگر آدمی اس سلسلے میں کوشش کرتا ہے جائز درجے میں تو تدبیر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو تو یہ عقیدہ رکھے کہ بھی جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے, میں نے اپنی سی کوشش پوری کر دی, تو اس میں انسان کو تسلی ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ ہم آخرت کے کاموں میں کوشش کریں اور نیک کاموں میں آگے بڑھیں. نمازی کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر اگر یہ دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال جب ہو گیا کوئی شخص خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیسے گزری, اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا معاملہ فرمایا, لیکن میرے گھر کے سامنے جو ایک لوہار رہتا تھا اس کا معاملہ اللہ نے مجھ سے بھی بہتر کیا. تو جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ جانتا تھا عبداللہ بن مبارک کو, بہت بڑے محدث تھے, اپنے وقت کے امام تھے. تو ان کو حیرت ہوئی کہ بھئی جو لوہار سامنے رہتا تھا اس نے ایسا کون سا عمل کیا جو ان سے بھی آگے بڑھ گیا. تو وہ معلوم کرنے کے لیے ان کے محلے میں گیا آنکھ کھلنے کے بعد, اور جا کر ان کے گھر پہنچا, گھر والوں سے معلومات کی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل سادہ سے انسان تھے, دو خوبیاں ان میں البتہ تھیں, ایک تو یہ کہ وہ لوہار تھے, سارے دن لوہا کوٹتے تھے, اذان جب ہوتی تھی تو فوراً اپنا کام چھوڑ دیا کرتے تھے, پھر کوئی کام نہیں کرتے تھے, حتیٰ کہ اگر لوہے پر ضرب مارنے کے لیے انہوں نے ہتھوڑا اوپر کیا ہوا ہوتا تھا اور اذان کی آواز آتی تھی تو پیچھے چھوڑ دیتے تھے, اس سے ضرب بھی نہیں لگاتا تھا. یعنی یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اذان ہونے کے بعد میں کوئی کام کروں, بلکہ اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا تاکہ اس پر لوہے پر ضرب لگائے, ادھر سے اذان کی آواز آ گئی, اس نے پیچھے ہتھوڑا وہی چھوڑ دیا. ایک عمل تو یہ کرتے تھے وہ, اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بزرگ رہا کرتے تھے عبداللہ بن مبارک, وہ رات کو تہجد جب پڑھا کرتے تھے اور اس کی آنکھ کھل جاتی تھی کبھی لوہار کی, تو وہ کہتا تھا کاش اللہ تعالی ہمیں بھی اس عمل کی توفیق دے دے, کیونکہ ہم سارے دن محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اور اتنے تھک جاتے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے, تہجد نہیں پڑھ پاتے, لیکن کاش اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ہم بھی یہ عمل کر سکیں. تو اس شخص نے کہا کہ بس یہ ہے وہ اصل چیز, حسرت نایاب, جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ آدمی اللہ سے توفیق بھی مانگتا ہے اور دل میں ارادہ بھی کرتا ہے کاش کہ یہ عمل میں بھی کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کو توفیق نہ ہوئی ہو تہجد پڑھنے کی, لیکن اس حسرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب وہی عطا فرما دیا, اور اس حسرت کی وجہ سے ان سے آگے بڑھا دیا. چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر شہادت کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلی, اے اللہ میں آپ سے آپ کے راستے میں شہادت مانگتا ہوں, شہادت کی موت. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دل میں یہ تمنا رکھتا ہے اور وہ بستر پہ مر جائے تب بھی اللہ اس کو شہید اور شہادت کو رتبہ عطا فرماتے ہیں, اس جذبے کی وجہ سے اور اس نیت کی وجہ سے جو اس کی تھی. اس سے پتہ چل گیا کہ آدمی جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے پر اگر توفیق مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, توفیق نہ ملے تو اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا. تو بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اچھے کاموں کی توفیق بھی عطا فرما دیں, اور بالفرض ابھی اگر ہمارے سے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا تو ہم کم سے کم دل میں ارادہ تو کریں, اس وہ حسرت تو ہمارے دل میں ہو کسی نیک آدمی کو دیکھ کے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں, کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی توفیق عطا فرما دیں. تو انشاءاللہ امید ہے یا تو اللہ توفیق عطا فرما دیں گے یا کم از کم اجر و ثواب ضرور مل جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے ایک ڈاکٹر عمر صاحب تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ان کا کل انتقال ہو گیا, اور ڈاکٹر سہیل کے والد, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اسی طریقے سے بھائی نعمان صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا کل, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے. اور دونوں کے جو پسماندگان, اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے حوادث سے, ہر قسم کے مصائب سے, ہر قسم کے کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. اور جتنے بھی اللہ دنیا میں ہمارے خدشات ہیں, ان خدشات سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہماری عزتوں کی پاسداری فرما. اے اللہ جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.